لا لولا أن هدانا الله لقد
اور اس مقام تک پہنچی کہ عورت تو ہے یا ماہانہ نجاست 9 سال سے پہلے اور غیر سیدانی عورت کو 50 سال کے بعد نہیں آ سکتا. یہ حیض کا یا ماہانہ نجاست کا خون 3 دن سے کم بھی نہیں ہو سکتا اور 10 دن سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتا, اور جب ایک حیض کا خون ختم ہو جائے تو کم از کم 10 دن کے عرصے کے بعد دوسرا حیض آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج 5 دن 6 دن تک تو خون آتا رہا, یہ سلسلہ بند ہو گیا پھر 7-8 دن کے بعد دوبارہ آنا شروع ہو. ایک مرتبہ خون کا سلسلہ بند ہونے کے بعد دوسری مرتبہ خون کا سلسلہ کم از کم 10 دن کے بعد شروع ہو. یہ خیال بھی بالکل غلط ہے کہ عورت کو مہینے میں صرف ایک مرتبہ خون آنا چاہیے, اور یہ خیال بھی بالکل غلط ہے کہ عورت کو ایک خون بند ہونے کے 7-8-9-4 دن کے بعد دوسرا خون آ سکتا ہے, بلکہ ممکن ہے کہ ایک عورت ایک مہینے میں 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ بھی اپنے حیض کا خون دے. لیکن ایک مرتبہ جب حیض کا سلسلہ ختم ہو اور دوبارہ شروع ہو تو بیچ میں کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے. اب یہ جو چند حیض کی شرائط ہیں, ماہانہ نجاست کی شرائط ہیں, منسک کی شرائط ہیں, ان شرائط کے علاوہ جتنا خون عورت کے پیشاب کے مقام سے آتا ہے اس تمام خون کا نام خون استحاضہ ہے. چنانچہ اگر لڑکی کی عمر 9 سال نہیں اور اسے 9 سال سے پہلے جب ایسا خون آ گیا کہ جس کے بارے میں سب گھر والوں کو یا لڑکی کو یا اس کے رشتے دار عورتوں کو یقین ہے کہ یہ حیض کا خون, کیونکہ انہیں بھی ماہانہ ویسا ہی خون آتا ہے, لیکن پھر بھی اس خون کو استحاضے کا خون سمجھا جائے گا کیونکہ یہ 9 سال سے پہلے آیا. غیر سیلانی عورت پوجا عورتیں ہوئی یا دوسری مغل عورتیں ہیں, غیر اس قسم کی جتنی عورتیں ہیں, ان تمام عورتوں کو اگر 50 سال کے بعد بھی حیض کا خون آ رہا بالکل ویسا ہی بالکل اسی شرائط کے ساتھ جو 50 سال سے پہلے آ رہا ہے, اس مہینے میں 50 سال ان کی عمر مکمل ہوئی, پچھلے مہینے تک جیسا خون جن تاریخوں میں آ رہا بالکل انہی تاریخوں میں ایسا ہی خون آنا شروع ہو گیا 50 سال کے ایک مہینے بعد بھی, تو اب اس خون کو استحاضے کا خون سمجھا جائے. یا عورت کو خون آنا شروع ہوا لیکن بجائے 3 دن کے 2 دن کے بعد بند ہو, بالکل ہے اس کا خون ہے, وہی شرائط اسی قسم کا خون ہے لیکن اسے بھی استحاضے کا خون سمجھا جائے, تو یہ اس خون کا مسئلہ بھی بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے. چنانچہ ان کے احکامات ہم بتا رہے تھے کہ استحاضہ کا خون جو عورت کو آتا ہے اس خون کی قیمت نہیں, یا وہ خون معمولی مقدار میں آئے گا ایسے خون کو قبیلہ کہتے ہیں, یا بہت زیادہ مقدار میں آئے گا ایسے خون کو قطیرہ کہتے ہیں, یا نہ تو بہت کم ہوگا نہ بہت زیادہ ہوگا ایسے کو متوسطہ یا درمیانی خون کہتے ہیں. اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مسائل کو سنیں کہ یہ 9 سال سے پہلے جو خون آ رہا ہے ہو سکتا ہے بہت سی عورتوں کو آ جائے, خاص طور پر 50 سال کے بعد جو خون آتا رہتا اور یہ عام طور پر آ جاتا ہے گرم ممالک کے اندر, تو اسے آپ استحاضہ سمجھ کر ان احکامات پر اپنے گھر والوں کو عمل کرائیں. یا بالکل حیض جیسا خون آیا لیکن 3 دن سے پہلے ہی اس کا سلسلہ بند ہو گیا, اس کے اندر بھی آپ انہیں احکامات پر گھر والوں کو عمل کرائیں گے, حیض کے احکامات پر عمل نہیں کرائیں گے. اب اگر خون کم اور کم کی درمیانے کی اور زیادہ کی پہچان یہ کہ عورت کے پیشاب کے مقام سے جب خون آتا ہے تو وہ اپنے جسم اور کپڑوں کو بچانے کے پیشاب کے مقام میں روئی رکھتی ہے اور اس کے بعد اس روئی کے باہر ایک پٹی باندھتی ہے یا اور کوئی کپڑا وغیرہ رکھتی ہوں اور اس کے بعد ایک پٹی باندھتی ہے. اب جو روئی وغیرہ اس نے اپنے پیشاب کے مقام میں رکھی, اگر خون اس روئی کے اندر والے سرے جو پیشاب کے مقام کے اندر اس سرے میں لگے لیکن روئی کے اندر نہ پہنچنے پائے تو اس کا نام ہے کہ یہ خون بہت کم. اگر روئی کے اندر تک خون داخل ہو جائے بلکہ روئی کی دوسری طرف بھی نظر آنے لگے لیکن وہ جو پٹی اس نے باندھ رکھی ہے خون وہاں تک نہ پہنچے, اس پٹی پر کوئی دھبا نہ لگے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون متوسط ہے, درمیانی ہے, نہ کم نہ زیادہ. اور اگر خون تمام روئی میں سے ہوتا ہوا اس پٹی تک پہنچ جائے, پٹی پر دھبا پڑ جائے, تو اب اس صورت میں اس خون کا نام ہے تسمیہ. اب اس کے اعتبار سے ہم نے کم اور متوسط خون کے احکام بتا دیے تھے کہ اگر کسی کو کم خون آ رہا ہے تو واجب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اپنے روئی کو نکال کر نئی روئی داخل کریں, اگر پیشاب کے مقام میں خون لگ چکا ہے باہر کی طرف تو خون کو پاک کریں, اور ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کریں اور وضو کر کے فوراً نماز کو انجام. اگر خون درمیانی خون ہے یعنی تمام روئی تک تو لگ گیا ہے لیکن روئی کے باہر جو پٹی باندھی ہے روئی کو روکنے کو اس پٹی تک نہیں پہنچا, تو اس کے لیے یہی حکم ہے جس طرح دم والے کے لیے ہے، البتہ ایک چیز بڑھ جاتی ہے، وہ یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے روئی کو بدلے، اپنے پیشاب کے مقام کو پاک کریں، اور ہر نماز سے پہلے وضو کریں، اور صبح کی نماز سے پہلے ایک مرتبہ غسل کریں، اور اگر صبح کی نماز سے پہلے غسل نہ کر سکے تو ظہرین سے پہلے، اور ظہرین سے پہلے نہ کر سکے تو مغربین سے پہلے، یعنی دن میں کم از کم ایک مرتبہ نہانا اس کے لیے واجب ہے۔ اب اس کے بعد آخری مسئلہ، آخری قسم، یعنی استحاضہ کثیر، وہ عورت کے جسے خون آ رہا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں آ رہا ہے، اور زیادہ مقدار کی پہچان یہ کہ اس نے جو پٹی باندھ رکھی ہے، پہلے روئی پیشاب کے مقام کے اندر رکھی اور اسے روکنے کے لیے پٹی باندھی، خون اتنا زیادہ تھا کہ روئی میں سے ہو کر پٹی تک پہنچ گئے اور پٹی پر خون نے دھبا ڈال دیا۔ اب اس عورت کے لیے واجب یہ ہے کہ یہ ہر واجب نماز سے پہلے اپنے پیشاب کے مقام سے روئی کو نکالے گی اور نئی روئی داخل کرے گی۔ دوسری چیز اس کے لیے یہ واجب ہے کہ ہر واجب نماز سے پہلے اپنے پیشاب کے مقام کو پاک کرے گی اگر اس کے اوپر خون لگ چکا ہے۔ تیسری چیز اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہر واجب نماز سے پہلے وضو کرے گی، اور چوتھی چیز اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام دن میں تین مرتبہ غسل کرے گی اور نہائے گی، پہلی مرتبہ صبح کی نماز سے پہلے، دوسری مرتبہ ظہر اور عصر کی نماز سے پہلے، تیسری مرتبہ مغرب اور عشاء کی نماز سے پہلے نہائے گی۔ لیکن اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ نہانے کے فوراً بعد اسے نماز پڑھنا، اگر اس نہائی فرض کیجیے 12 بجے اور نماز اس نے 1:30 بجے یا 2 بجے پڑھنا چاہیے تو ابھی سے دوبارہ نہانا پڑے، تو نہانے کے فوراً بعد نماز پڑھیں، اور نماز کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز سے پہلے ایک غسل، وہ اس شرط کے اوپر ہے کہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھے۔ اگر وہ نہانے کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد عصر کی نماز پڑھی تو اس کو عصر کی نماز کے لیے بھی ایک نیا غسل کرنا پڑے گا۔ مغرب کی نماز سے پہلے ایک غسل ہے، اگر غسل کر کے نہا کر مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد اس نے تھوڑا وقفہ ڈال کر عشاء کی نماز کو پڑھا تو اب اس صورت میں اس کے لیے ایک نیا غسل کرنا پڑے گا۔ اس لیے اکثر علماء کا خیال یہ کہ عورت ظہر کی نماز ختم کر کے بہتر یہ ہے کہ کسی قسم کی تعقیبات میں بھی مشغول نہ ہو، نہ دعا پڑھے، نہ تسبیح پڑھے، نہ قرآن کے سورے وغیرہ پڑھے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ فوراً نماز عصر پڑھ لے، اس کے بعد جس کی تعقیبات کرنا ہے وہ بیٹھ کر کر سکتی ہے۔ یہ ہو گئی وہ عورت کے جسے خون بہت زیادہ آتا ہے، یعنی استحاضہ کثیر۔ یہ تو تین عورتیں ہوئیں اور ان کی قسمیں ہوئیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ عورتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن مسئلے نہ جاننے کی وجہ سے یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حیض کا خون آ رہا ہے، خاص طور پر وہ عورت کے 50 سال کے بعد پہنچ جاتی ہے، کیونکہ بالکل ایک ہی جیسا خون آتا ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ حیض کا خون ہے اور حیض کے احکامات کے مطابق عمل کرتی ہے، جبکہ یہ حیض کی جیسی عورت نہیں ہے بلکہ استحاضہ والی عورت ہے، اس کا حکم حیض کے حکم سے بالکل مختلف ہے۔ ایک بطور مثال اب یہ بات بتا دی جائے تو مثلاً حیض والی عورت کے لیے جتنی نمازیں حیض کے زمانے میں آئیں چھوڑنا واجب، اس کے لیے ان نمازوں کا چھوڑنا حرام۔ 50 سال کی عمر کے بعد اگر عورت کو یہی خون آ رہا اور وہ اس خیال میں ہے کہ یہ میرا ماہانہ خون، تو یقیناً وہ اپنی عادت کے مطابق نمازیں چھوڑ دے اور گناہ کبیرہ کرے گی، کیونکہ اس کے لیے واجب ہے کہ نمازیں پڑھے۔ عورت روزے چھوڑ دیتی ہے یہ سمجھ کر کہ یہ مجھے وہی والا خون آ رہا، چاہے بعد میں اس کی قضا کر دوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا واجب، تو اس لیے یہ مسئلہ سننا بہت زیادہ ضروری۔ 9 سال سے کم عمر کی لڑکی کو تو ہمارے یہاں نہیں آتا، لیکن 50 سال سے زیادہ کی عورتوں کو یہ خون آتا ہے اور وہ غلط فہمی کا شکار رہتی ہے۔ یا جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اگر کبھی حیض جی کا خون 3 دن سے کم بند رہے تو وہ بھی استحاضہ کا خون ہو جائے، تو ضروری ہے کہ اس وقت حیض کی باتوں پر اپنے خاندان کی عورتوں کو عمل نہ کروایا جائے بلکہ استحاضہ کی باتوں پر عمل کرایا جائے۔ اور استحاضے کی کیا باتیں ہیں یہ اب آ رہی ہیں 2-3 مسئلوں میں، اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ حیض والی عورت کے لیے مسئلہ گزرا کہ نماز کا پڑھنا حرام ہے، روزے کا رکھنا جائز نہیں ہے جسے حیض کا خون آتا ہے، مسجد میں یا تو سکتی ہے لیکن ٹھہرنا اس کے لیے مسجد میں حرام ہے، ایسی آیت پڑھنا حرام ہے کہ جس کو سن کر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اپنے جسم کو قرآن کے الفاظ سے چھونا حرام ہے حیض والی عورت کے لیے، شوہر کے لیے اس سے صحبت کرنا بھی حرام تھا اور اسے طلاق دینا بھی حرام تھا۔ یہ 7 باتیں تھیں جو حیض والی عورت میں پائی جاتی ہیں۔ اب استحاضہ کی عورت کے مسئلوں پر ذرا توجہ دیجیے کیونکہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے۔ پہلی یہ چیز کہ ایسی عورت کو طلاق دینا جائز ہے اور حرام نہیں۔ دوسری یہ چیز کہ شوہر ایسی عورت سے صحبت کر سکتا ہے۔ خون آ رہا خون کا سلسلہ جاری یقیناً صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے اگر حیض کا خون ہے تو صحبت حرام ہے، جنازہ کا خون ہے تو صحبت بالکل جائز، اور شوہر کو اختیار ہے بلکہ اکثر علماء کے نزدیک چار مہینے میں ایک مرتبہ واجب بھی ہے چاہے خون لہٰذا آ ہی رہا ہے۔ تیسری یہ چیز کہ حیض والی عورت کے لیے نماز کا پڑھنا حرام، لیکن جسے یہ خون آ رہا ہے اس کے لیے نماز کا پڑھنا واجب ہے اور وہ اپنے احکامات پر عمل کر کے نماز پڑھے، البتہ اگر اس نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا تو اب نماز نہیں پڑھ سکتی۔ مثلا اس نے پٹی کو نہیں بدلا، اس نے ہر واجب نماز کے لیے الگ الگ وضو نہیں کیا، اس نے اپنے پیشاب کے مقام کو پاک نہیں کیا، اب اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ جب تک کہ ان احکامات پر عمل نہ کرے نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن نماز کا پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے چنانچہ ان احکامات پر اسے عمل کرنا پڑے۔ چوتھی یہ چیز کہ حیض والی عورت کے لیے روزے رکھنا جائز نہیں اور رمضان کے بعد اس کی قضا کرے، استحاضے والی عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے روزے بالکل اس طرح سے رکھے جس طرح سے عام صحت مند عورت رکھے۔ البتہ اس میں مسئلہ یہ کہ جو استحاضہ قلیلہ ہے وہ تو روزہ ڈائریکٹ شروع کر سکتی ہے چاہے شریعت کی باتوں پر اس نے عمل کیا ہو یا عمل نہ کیا ہو، پٹی نہ بدلی ہو، روئی نہ بدلی ہو، وضو نہ کیا ہو، روزے میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اس لیے استحاضہ قلیلہ جسے کم خون آ رہا ہے وہ بغیر کسی بات پر عمل کیے ہوئے بھی روزہ شروع کر سکتی ہے، استحاضہ متوسطہ جسے بیچ والا خون آ رہا ہے وہ بھی شریعت کی کسی بات پر عمل کیے بغیر بھی ڈائریکٹ روزہ شروع کر سکتی ہے، لیکن جسے زیادہ خون آ رہا اس کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ روزہ رکھے، اور کیونکہ روزہ رکھنا واجب ہے اس لیے یہ بھی واجب ہے کہ جتنے غسل اسے دن میں کرنا ہے کم از کم وہ غسل ضرور انجام دے، چاہے باقی باتوں پر عمل کرے یا نہ کرے، پٹی بدلے یا نہ بدلے، اپنے پیشاب کے مقام کو پاک کرے نہ کرے، وضو کرے نہ کرے، لیکن اگر روزہ وہ رکھنا چاہتی ہے تو واجب ہے کہ اس کے جتنے غسل ہوتے ہیں یعنی دن میں تین غسل ان تمام غسلوں کو وہ انجام دے، تو روزہ اس پر واجب ہے، جس طرح مرد اگر جنب ہو جائے اور غسل نہ کرے روزہ اس کا غلط ہے، لیکن روزہ رکھنا واجب ہے اور یہ ضروری ہے کہ غسل کر کے روزہ رکھے، استحاضہ کثیرہ روزہ واجب ہے چنانچہ ضروری ہے کہ پہلے وہ غسل کرے نماز صبح سے پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ روزہ اپنا افطار کرے۔ اب اس کے بعد ایسی عورت جسے استحاضہ کا خون آ رہا ہے چاہے کم ہو، درمیانہ ہو یا زیادہ ہو، مسجد میں جا سکتی ہے، مسجد میں ٹھہر سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام سورے اور تمام چیزیں پڑھ سکتی، تمام آیتیں پڑھ سکتی ہیں کہ جس کے اندر کی شعبہ نہیں، صرف استحاضہ والی عورت کے لیے ایک چیز حرام ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک کہ اس کے خون کا سلسلہ بند نہ ہو، اور اگر بہت ہی مجبوری میں اسے قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا پڑے تو ضروری یہ ہے کہ کم از کم قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک مرتبہ وضو کرے اور ایک مرتبہ غسل کرے۔ اب آخر کے دو تین مسئلے، استحاضہ والی عورت کے لیے ہم نے یہ کہا کہ اگر اس کا استحاضہ زیادہ تو دن میں اسے تین مرتبہ غسل کرنا پڑے، اب وہ غسل کر رہی ہے، اس کے اندر خون کا سلسلہ اس کے جسم سے جاری ہے، خون مسلسل نکل رہا ہے، تب بھی وہ غسل کر سکتی ہے، نجاست جاری ہے، اس کے باوجود وہ غسل کرے گی اور اس کا غسل بالکل صحیح رہے، جبکہ حیض والی عورت اس وقت کا غسل نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے خون کا سلسلہ بند نہ ہو۔ اگر کوئی عورت یہ نہ طے کر سکے کہ میرا کون سا استحاضہ ہے، روئی اس نے رکھی اپنے پیشاب کے مقام، اب اس کو پتا نہیں کہ خون روئی کے اندر پہنچا یا روئی کے اندر نہیں پہنچا، اگر کبھی کوئی عورت یہ نہ طے کر سکے کہ مجھے کون سا استحاضہ ہے تو وہ کم سے کم والی بات پر عمل کرے، مثلا اسے یہ شک کہ مجھے یا تو زیادہ خون آ رہا ہے یا درمیانی خون آ رہا ہے، اب اس صورت کے اندر وہ اپنے آپ کو درمیانی خون والا سمجھے کیونکہ چھوٹی ڈگری ہے، اسے شک ہو رہا ہے کہ مجھے درمیانی خون آ رہا ہے یا کم خون آ رہا ہے، اس صورت میں وہ اپنے آپ کو کم خون والا سمجھے، اور اس کے ساتھ ہی استحاضہ کے تمام اہم مسائل ختم ہو گئے، اور عورتوں کی جتنے خاص مسائل تھے اور خاص ہمارے مسائل کی گفتگو تھی، یہ گفتگو بھی آج اختتام تک پہنچ گئی۔ عبادات کی گفتگو تقریباً تین سال تک ہماری جاری رہی، اور جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ عبادت کے سارے مسئلے بتا دیے، صرف ایک مسئلہ رہ جائے، چنانچہ آج جو ہمارے پاس 13 منٹ باقی بچتے ہیں آج اس کے اندر ہم اس مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہماری عبادت کی گفتگو بالکل مکمل ہو جائے اور آئندہ ہفتے سے ہم فقہ کے دوسرے حصے یعنی معاملات کے اندر داخل ہو جائے۔ اب جو مسئلہ آ رہا ہے یہ انتہائی خشک مسئلہ ہے اور اسے سننے سے عام طور پر لوگوں کو اتساہٹ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آخری مسئلہ ہے اس لیے اسے بتا دینا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہماری تیسری تقریر سے نجاسات اور مطہرات کا سلسلہ شروع ہوا کہ جب کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کے بعد اسے ہم پاک کس طرح سے کریں، اس میں ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کا تذکرہ کیا لیکن اتفاق سے یہ مسئلہ رہ گیا کہ خود پانی اگر نجس ہو جائے تو اسے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے. ہم نے پانی کے قسمیں بتا دی تھی, ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر کپڑا نجس ہو تو پانی سے کس طرح پاک کریں گے, جسم نجس ہو کس طرح پاک کریں گے, فرش نجس ہو کس طرح پاک کریں گے. لیکن اگر خود ہمارے گھر میں رکھا ہوا پانی نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ بات کیونکہ رہ گئی تھی اور مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے, لوٹے کے اندر پانی پڑا ہوا ہے, جمع دار آیا اس نے دھویا لوٹے کو ہاتھ لگایا پانی نجس ہو گیا, اب اس کو پھینج دیں گے, اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. گلاس کے اندر, جگ کے اندر, دیگچی کے اندر پانی موجود, اب اس کے اندر نجاست گر گئی, خون کا خطرہ, پیشاب کا خطرہ, کوئی نجاست گر گئی, کیا سارا پانی بہا دیا جائے یا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹنکی ہمارے پاس بھری ہوئی رسی ہے, اس کے اندر نجاست کا خطرہ گر گئے, نجس ہو گیا پانی, اب اس کو گرا دیں یا پاک کرنے کا طریقہ موجود ہے. چنانچہ یہ مسئلہ اہم بھی ہے, پیش بھی آتا ہے, اور خاص طور پر کراچی میں کہ جہاں پانی کی قلت زیادہ ہے, اس لیے اس مسئلے کا بتا دینا بہتر ہے. شریعت اسلامیہ کے مطابق دنیا میں جتنا بھی پانی ملتا ہے اس کی دو قسمیں, ایک پانی خالص اور ایک پانی ناخالص. ناخالص پانی کو مضاف پانی کہا جاتا ہے, اور مضاف پانی کی تعریف کہ وہ پانی کہ جو کسی دوسری چیز سے نچوڑ کر نکالا جائے, یا وہ پانی کہ جس کے اندر کوئی چیز اتنی زیادہ ملا دی جائے کہ اب وہ خالص نہ رہے. مثلا گلاب کا پانی, جو گلاب کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے یہ بھی مضاف. عام پانی, گھر کا پانی, اس میں آپ نے اتنی مٹی یا اتنا نمک ملا دیا کہ اب وہ خالص پانی نہیں, اب اس پانی کو بھی ہم مضاف یا ناخالص پانی کہیں. مضاف پانی کے بارے میں صرف دو مسئلے یاد رکھیں اور گفتگو پر, وہ یہ ہے کہ مضاف پانی کسی نجاست کو دور نہیں کر سکتا, مضاف پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے, اور مضاف پانی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ, بس کیجیے کہ ہم پورے کراچی کے برابر ایک سمندر لے لیں, ایک جھیل لے لیں, ایک ٹنکی بنا لیں اور اس میں مضاف پانی بھر دیں, کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, اگر ذرہ برابر نجاست بھی اس میں جا کر گر گئی سارا کا سارا پانی نجس ہو جائے گا, اسے پھینک دینا پڑے گا. تو مضاف پانی کو نہ تو ہم وضو میں استعمال کر سکتے ہیں, نہ غسل میں, نہ نجاست کو دور کر دیں, پھر ہمارے کس کام کا, ہم اس کو پی سکتے ہیں, ہم اس کو چھڑک سکتے ہیں, ہم اس کو ہر پاک اور جائز کام میں لا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر ذرہ برابر نجاست بھی ہو تو اب اس کا پینا بھی حرام, اگر آپ کے جسم یا لباس پر وہ آ کر لگا تو واجب ہے اس صورت کے اندر کہ جب تک کہ جسم اور لباس کو پاک نہ کریں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو مضاف پانی میں ذرہ برابر نجاست پڑے وہ پورا کا پورا پانی نجس ہو جاتا ہے. اب اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مضاف پانی کو, ناخالص پانی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اسے پاک پانی سے اس طرح سے ملایا جائے, پاک پانی جو پر ہو یا جاری, پر اور جاری کی ابھی تعریف آتی ہے, اس سے پہلے آ چکی ہے ہماری تیسری تقریب یا پانچویں تقریب. مضاف پانی کو اگر ہم پاک پانی سے اس طرح سے ملا دیں کہ وہ مضاف پانی اس میں گھل کر بالکل ختم ہو تو اب وہ خود بخود پاک ہو جائے. مثلا فرض کیجئے کہ گلاب پاش ہے, اس کے اندر گلاب موجود ہے, گلاب کا عرق جو چھڑکا جاتا ہے, یا ایک گلاس کے اندر پانی موجود ہے, کوئی جوس ہے یا کوئی ایسا پانی ہے کہ جس کے اندر آپ نے کوئی اور چیز گرا دی, اس میں بچے کے پیشاب کا ایک قطرہ گرا, یہ نجس ہو گیا. اب یہ نجس ہو گیا یا اسے پھینک دیں اور یا اسے پاک کرنا, تو آپ ایک بڑی ٹنکی میں جو پر پانی ہو اس گلاس کو لے جا کر ڈال دیں. یقیناً ایک پر پانی کے اندر, ایک بڑی ٹنکی کے اندر جب یہ گلاس کا پانی جائے گا تو بالکل ختم ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گلاس کا پانی کہاں گیا یا وہ جوس وہ کہاں غائب ہو گیا, پورا مل کر ختم ہو جائے گا. تو جیسے ہی آپ نے ڈالا اور مل کر ختم ہوا ویسے ہی یہ خود بخود پاک ہو جائے گا. یا دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑی ٹنکی ہے جس میں پر پانی ہے, وہاں سے آپ ایک پائپ لا کر اس جگ یا اس گلاس سے ملا دیں جس کے اندر یہ مضاف پانی ہے, اور جب کتنا پانی اس کے اندر پہنچ جائے کہ یہ مضاف پانی وہ ناخالص پانی اس کے ساتھ مل کر پورا کا پورا ایک جیسا بن جائے, اس صورت میں اس جگ کا پورا پانی پاک ہو جائے گا. تو مضاف پانی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اسے پاک اور خالص پانی سے اس طرح سے ملایا جائے کہ وہ اس کے اندر گھل مل کر بالکل ختم ہو جائے, جب ختم ہو گیا تو وہ خود بخود پاک ہو گیا, اور اب آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, استعمال میں بھی لا سکتے ہیں. اگر کبھی کسی پانی کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ خالص پانی ہے یا مضاف پانی, یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے, خاص طور پر اس وقت جب پائپ لائن سے پانی گندا آنے لگے, اگر کبھی کسی پانی کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ خالص پانی ہے یا ناخالص پانی, تو اب اس مسئلے کو غور سے سنیں, تو اب اس پانی کو ناخالص پانی سمجھا جائے گا, نہ اس سے وضو جائز, نہ اس سے غسل جائز, اور نہ ہی اس سے آپ کسی نجاست کو پاک کر سکتے ہیں. ایک پانی نل میں آ رہا, اس کا رنگ, اس کی بو, اس کا ذائقہ کچھ ایسا کہ شک ہو گیا کہ یہ خالص پانی ہے یا ناخالص پانی, اب آپ جب تک شک کی حالت میں ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن پھر سہولت کا ایک مسئلہ, اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ پہلے یہاں سے خالص پانی آ رہا تھا, اب شک ہو گیا کہ یہ جو پانی آ رہا ہے یہ خالص ہے یا نا خالص, اور یہی مسئلہ ہمارے گھروں میں پیش آتا کہ دو تین چار مہینے سے پانی آ رہا ہے, خالص پانی آ رہا ہے, آج ایک پانی آ گیا نل کے اندر, شک ہو گیا کہ یہ خالص ہے یا نا خالص. اگر پہلے سے خالص جلا آ رہا تھا اور اب شک ہو رہا ہے کہ وہ خالص ہے یا نا خالص, تو آپ اسے اب خالص پانی سمجھیں گے. شک کی حالت میں پی سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, ہر کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک پانی ہے جو بالکل ابھی ابھی آپ کے سامنے لایا گیا, ہوٹل میں پہنچے گلاس میں پانی بھر کر رکھ دیا گیا, اب شک ہو رہا ہے کہ یہ خالص پانی ہے یا نا خالص پانی. تو چونکہ آپ کو اس سے پہلے کچھ پتا نہیں تھا کہ ہوٹل کا پانی کس قسم کا, یہ پہلا آپ کا تجربہ ہے, اس لیے آپ اس پانی کو ناخالص پانی سمجھیں گے, پی سکتے ہیں لیکن وضو اور غسل نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے گھروں میں عام طور پر خالص پانی آ رہا ہے, آج ایک پانی نل میں سے نکلا, شک ہونے لگا کہ یہ کون سا پانی ہے, تو آپ اس پانی کو جو ہے خالص ہی پانی سمجھیں گے, پہلے والی حالت کو سمجھتے ہیں. اور اگر آپ اسے خالص پانی سمجھیں گے تو وضو اور غسل اس سے جائز ہے اور اس سے آپ اپنی نجاست کو دور کر سکتے ہیں. اب آئیے, صرف پانچ منٹ بچتے ہیں, مسئلہ کبیر ہے لیکن ہم اس کو کیونکہ آج ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے بالکل استفاد کریں. یہ تو ہے نا خالص پانی, اس کے علاوہ دنیا کا ہر وہ پانی کہ جسے دیکھ کر ہر شخص کہہ اٹھے کہ یہ خالص پانی ہے, اسے خالص پانی کہا جاتا ہے. یہ خالص پانی جو ہے اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, نجاست کو دور بھی کر سکتے ہیں اور اجازتی بھی کر سکتے ہیں. خالص پانی کی پانچ قسمیں ہیں, ایک وہ پانی جو کنویں سے نکلتا ہے, ایک وہ پانی کہ جو بارش کی صورت میں آسمان سے برستا ہے, ایک وہ پانی کہ جو زمین سے نکلتا ہے اور بہنے لگتا ہے, ایک وہ پانی. یہ تین پانی ہو گئے, کنویں کا پانی, بارش کا پانی, زمین سے نکلے اور زمین پر بہنے لگے, اسے جاری پانی کہا جاتا ہے. چوتھا وہ پانی کہ جو عام طور پر گھروں کے اندر ٹینک یا ٹنکی وغیرہ میں ہوتا ہے, آپ آئے پل کے نزدیک ایسا پانی جو تین بارش لمبی چوڑی اور گہری جگہ کے اندر آ گیا, اتنا مقدار کا پانی کہ اگر اس پانی کو آپ تین بارش لمبی چوڑی اور گہری جگہ میں ڈالیں تو اس جگہ کے اندر آ جائے, کم از کم اتنا پانی ہو تو اسے سر پانی کہا جاتا ہے. اور آقا خمینی کے نزدیک کم از کم ساڑھے تین بارش چوڑی, ساڑھے تین بارش لمبی اور ساڑھے تین بارش گہری جگہ کے اندر آ جائے. چنانچہ اس غلط فہمی کو نکال دیا گیا کہ پر پانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ساڑھے تین بارش لمبا چوڑا اور گہرا, یہ ضروری نہیں, بلکہ اتنا پانی کہ اگر ہم اس کو تین بارش لمبے چوڑے اور گہرے ٹینک میں ڈالتے تو اس میں آ جاتا. چنانچہ ممکن ہے کہ ایک پانی ایک لمبی اور اونچی ٹنکی کے اندر جس کی چوڑائی خالی ایک بارش لیکن لمبائی اس کی دس بارش, اس پانی کو اگر ہم تین بارش لمبے چوڑے اور گہرے برتن میں ڈالیں تو یقیناً اس کے اندر بھی یہ آ جائے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تین بارش لمبا چوڑا اور گہرے برتن میں ہونا پانی موجود, بلکہ اتنا پانی ہو کہ اگر اسے تین بارش لمبے چوڑے اور گہرے برتن میں ڈالتے تو اس میں آ جاتا, اس کا نام ہے پر پانی. اور وہ تمام ٹوٹیاں, وہ تمام نلکے, وہ تمام پائپ جو ایسے پانی سے ملے ہوئے ہیں انہیں بھی پر پانی کہا جاتا ہے. اور آخری پانی ہے قلیل پانی جو اتنی مقدار سے کم, نل کا پانی, گلاس کا پانی, لوٹے کا پانی. نل جو ہے اگر پورے اتنی بڑی ٹنکی سے نہیں ملا ہوا, چھوٹی ٹنکیاں یا دیکھ جی سارے کے سارے قلیل پانی کہلاتے ہیں. اب آپ کی آسانی کے لیے دو مسئلوں میں آپ کی گفتگو کا خاتمہ. قلیل پانی جو تین بارش لمبے چوڑے اور گہرے برتن والے اتنے بڑے ٹینک سے کم پانی, اتنے بڑے ٹینک سے کم پانی والا پانی ہو اسے قلیل پانی کہتے ہیں. اس میں نجاست ذرہ برابر گرے وہ بالکل نجس ہو جاتا ہے اور اب کسی کام کے قابل نہیں رہتا. اور اس کے علاوہ باقی چاروں پانی, پر پانی, جاری پانی, بارش کا پانی اور کنویں کا پانی, یہ خود پاک ہے, اس میں نجاست گرے جتنی بھی آپ نجاست ڈال دیں یہ اس وقت تک پاک رہتا ہے جب تک کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے, یا اس کا رنگ بدل جائے, یا اس کی بو بدل جائے, یا اس کا مزہ اور اس کا ذائقہ بدل جائے. لیکن پھر یہی بات کہ اس کے رنگ یا اس کی بو یا اس کا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدلے. اگر فرض کیجیے کہ آپ نے اس کے اندر خون ڈالا, خون ڈالنے کے بعد اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو گیا یا پیلا ہو گیا, رنگ بدلا لیکن خون کی وجہ سے اسے لال ہونا چاہیے تھا, یہ لال نہیں ہوا بلکہ اس کا رنگ ہوئی رکھے رکھے بدل گیا. اس صورت کے اندر اس پانی کو ہم بات سمجھیں. پر پانی جو بڑی ٹنکیوں کے اندر ہوتا ہے, جاری پانی, کنویں کا پانی اور بارش کا پانی, یہ اس وقت تک نجس نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی بھوک یا اس کا رنگ یا اس کا مزہ نجاست کی وجہ سے نہ بدلے. چاہے آپ جتنی نجاست ڈال دیں جب تک کہ بھو رنگ یا مزہ نہ بدلے وہ بالکل پاک رہے. اور اگر اس کی بھو بدل گئی, رنگ بدل گیا, مزہ بدل گیا لیکن رکھے رکھے بدل گیا, سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے بدل گیا, نجاست کی وجہ سے نہیں بدلا, تو اس صورت میں وہ نجس نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ بھو رنگ یا مزہ بدلے اور نجاست کی وجہ سے بدلے. تو اس وقت تک یہ پاک ہے، لیکن اگر اس کی روح یا اس کا رنگ یا اس کا مزہ بدل گیا تو اب یہ نجس ہے. جب نجس ہو گیا تو کیا اس سارے پانی کو پھینک دیں، استعمال نہ کریں، یا اسے پاک کرنے کا طریقہ، اسے پاک کرنے کا طریقہ؟ اور وہ طریقہ یہ کہ جب دنیا کا کوئی بھی پانی نجس ہو جائے، چاہے سر ہو، جاری ہو، کنویں کا پانی ہو، بارش کا پانی ہو، یا قلیل پانی لوٹے اور مٹکے، اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دین میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ملا دیں، دین میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ملا دیں، یا اسے پور سے ملا دیجئے، یا اسے کسی جاری سے ملا دیجئے، یا اسے بارش کے پانی سے ملا دیجئے. جب وہ ان دین میں سے کسی ایک چیز سے ملے اور اس کا رنگ اور بو اور مزہ جو بدلا تھا وہ دوبارہ ختم ہو کر واپس اصلی آ جائے تو وہ خود بخود پاک ہو جائے. مثلا ایک مٹے کے اندر پانی رکھا ہوا اور اس پانی میں ذرہ برابر نجاست گری، وہ پانی رکھے. اب آپ ٹنکی سے اگر ایک پائپ لا کر یا اس مٹے کو اٹھا کر ٹنکی کے نیچے لے جاتے اور ٹوٹی کھول دیتے، ٹوٹی کھولنے کی وجہ سے ٹنکی جو آتی ہے، نل جو ہے وہ اوپر والے ٹینک سے ملا ہوا ہے، اوپر والا ٹینک پُر ہوتا ہے عام طور پر. یہ نل کا پانی بھی اس لیے پُر ہے کیونکہ یہ ٹنکی تک پہنچا ہوا ہے. آپ نے ٹوٹی کھول مٹے کا یا لوٹے کا پانی سمجھ لیجیے یا گلاس کا پانی سمجھ لیجیے، نجس ہو گیا، پھینک بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گلاس کو لے جا کر آپ ٹوٹی کھول کر اس کے نیچے رکھ دیں تو اب ٹوٹی کی وجہ سے دھار بن کر یہ پورا کا پورا پانی پُر پانی سے مل جائے. گلاس کے اوپر دھار ہے، دھار کے اوپر نل ہے، نل سے لے کر پُر تک پانی پہنچ جائے تو اب یہ پانی پُر سے مل گیا، خود بخود پاک ہو جائے. اسی طریقے سے ایک ٹنکی کا پانی، ایک ٹنکی ہے نجس ہو گئی، آپ کے گھر میں ایک ٹنکی تھی بہت بڑی، اس کے اندر خون گر گیا اور اس کا رنگ لال ہو گیا. اب آپ اس ٹنکی کو اٹھا کر نل کے نیچے لے جائیے یا نل سے ایک ربڑ کا پائپ باندھ کر اس ٹنکی کے اندر لے آئیے اور اس ٹوٹی کو کھول دیجیے. اب اوپر سے جو پُر پانی آئے گا، جب اس ربڑ کے پائپ سے ٹنکی تک پہنچے تو جب اتنا پانی پہنچ جائے کہ ٹنکی کا لال رنگ ختم ہو کر دوبارہ بالکل وہی پانی جیسا رنگ آ جائے، تو اس صورت میں یہ ٹنکی کا پانی جو نجس ہو گیا تھا خود بخود پاک ہو. خلاصہ یہ کہ جب بھی کوئی پانی نجس ہو جائے اور اس کا رنگ بو یا مزہ بدل جائے، اسے آپ دوسری ٹنکی سے جو پُر کے برابر ہو ملا دیجئے، اور ملنے کے بعد جب اس کا اصلی رنگ یا اصلی بو یا اصلی مزہ پلٹ آئے گا تو وہ پانی خود بخود پاک کہلائے گا، اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں. ایک آخر کے دو منٹ اور آج مسائل میں لے لیں تاکہ گفتگو ختم ہو جائے. چنانچہ آپ پہنچے بیت الخلا میں یا لیٹرین میں اور آپ نے دیکھا کہ جمعدار آیا لوٹے کے پانی کو نجس کر گئے. اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی پھینکیں، بلکہ اگر آپ نل کھول دیتے اور وہ نل پُر پانی سے ملا ہوا تو جیسے ہی یہ پانی چھلک جائے گا لوٹے کا، سارا کا سارا پانی اندر والا بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کو پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ پُر سے مل گیا. اور ایک آخری مسئلہ جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ اوپر کے جو ٹینک ہوتے ہیں گھروں میں وہ پُر سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینک ابھی خالی ہو چکا ہوتا ہے، آدھا ہو چکا ہوتا ہے. وہ ٹینک پُر کے برابر ہے لیکن اگر آدھا ہو جائے تو وہ پُر سے کم ہو گیا. تو اب جو اوپر کے ٹینک ہیں ہم کو کیا پتا کہ یہ پورا بھرا ہوا ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے یا بالکل ختم ہونے والا ہے. یہ مسئلہ شاید سمجھ میں نہ آیا ہو کہ اگر تین بارش لمبا چوڑا اور گہرا پانی اس کے اندر ہے تو پُر ہے، لیکن اگر اس سے ایک قطرہ بھی آپ نے کم کر دیا تو وہ پُر نہیں رہے گا. اسی لیے مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ایک پُر گرے تو وہ پاک رہتا ہے، لیکن اگر وہ پی لے تو پینے کی وجہ سے پورا پُر تھا، اس نے ایک قطرہ بھی پی لیا تو وہ پُر سے کم ہو، اور پُر سے کم پانی جیسے ہی نجاست سے ملے نجس ہو جائے گا. تو کتے نے منہ لگایا تھا، جیسے ہی اس نے ایک قطرہ چوس لیا ویسے ہی اس کے منہ کی وجہ سے سارا کا سارا پانی نجس ہو گیا. تو اوپر کے جو ہمارے ٹینک ہوتے ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بعض اوقات پورا ٹینک بھرا ہوا ہے، پُر ہے، کبھی آدھا رہ گیا تو پُر سے کم ہو گیا. تو اس کا مسئلہ جب کسی چیز کے بارے میں پتا ہو کہ یہ پُر اور اب چیک ہو رہا کہ یہ پُر سے کم ہوا یا نہیں ہوا، تو تحقیق کی ضرورت نہیں اور آپ اسے پُر ہی سمجھتے رہیں اور پُر ہی کے مطابق اس سے نجاست کو پاک کر دیں. اور اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو آج ختم ہو گئی عبادات پر. انشاءاللہ اب یہ عبادت کی گفتگو نماز تقریب کے مسئلے سے لے کر جہاد اور امر بالمعروف کے مسئلے تک بالکل مکمل ہو چکی ہے، اور فقہ کا وہ پہلا حصہ جو انتہائی مشکل اور خود سمجھا جاتا ہے وہ پایہ تقریب تک پہنچ گیا. آئندہ ہم دیکھیں فقہ کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں معاملات کا، اور یہ حصہ بہت اہم کے اعتبار سے کہ عام طور پر اسے سنا نہیں جاتا ہے اور نہ سننے کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری صفح صرف نماز اور روزے کے مسئلے کا نام. اب وہ مسئلے آئیں گے جو آپ کو زندگی میں پیش جاتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی صفح نے کچھ کہا ہے. درود بھیجیں محمد گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اس مقام پر اختتام تک پہنچی کہ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات یہاں یہ حکم دیا کہ وقضا ربك الا تعبدوا الا اياه کہ تمہارا رب تمہارے سلسلے میں یہ حکم دیتا ہے, تمہارے اوپر یہ قضاوت کرتا ہے کہ تم سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو. وقضا ربك الا تعبدوا الا اياه سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے فوراً بعد یہ حکم آیا کہ وبل والدین احسان, خدا کا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہو. تو توحید الہی کے بعد جو سب سے اہم حکم خدا کی نظر میں وہ حکم یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرتا رہے, اس اعتبار سے کہ انسان اس وقت تک اپنے اصلی اور حقیقی خالق کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا. اس وقت تک انسان اپنے اصلی اور حقیقی خالق کے احکامات کو روبہ عمل سنبھال ہی نہیں سکتا. اس وقت تک انسان اپنے اصلی خالق کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ظاہری خالق کی اطاعت کرنا نہ سیکھے. وہ خالق تمہارا, وہ رازق تمہارا, وہ احسان کرنے والا جو نگاہوں کے سامنے تم اس کے احسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے والدین کس کس طریقے سے اپنی تمام خوشیوں کو ایک طرف ڈال رہے ہیں تمہارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے, تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے والدین کس طرح سے اپنی امنگوں اور اپنے جذبات کو دبا رہے ہیں صرف اور صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے. تو نگاہوں کے سامنے تمہارا ایک ظاہری خالق ہے, تم اس کی قربانیوں کو اور اس کی کوششوں کو دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود اگر تم اس کی اطاعت نہ کرو, خود کی فرما برداری نہ کرو, تو یہ توقع کرنا کہ وہ خالق تو تمہاری نگاہوں سے چھپا ہوا اور وہ خالق کے جس کے احسانات تمہارے سامنے ہیں لیکن بظاہر تمہیں نظر نہیں آتے, تم کیسے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کر سکو گے؟ تو اس لیے ضروری ہے بلکہ والدین کی اطاعت انسان کو خدا کی اطاعت کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ اور ایک تھیوری ہے کہ جب تک انسان حقیقی خالق حقیقی رازق حقیقی ممکن کو نہ پہچانے گا اس وقت تک انسان ظاہر خالق کو بھی نہیں پہچان سکتا, اور ظاہر خالق کی جب تک اطاعت نہیں کرے گا اس وقت تک حقیقی خالق تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے دونوں حکم لازم و ملزوم ہیں, اور جہاں کہیں توحید کا حکم آیا اکثر مقامات پر اس کے فوراً بعد والدین کی اطاعت کا حکم آیا, اور جہاں کہیں شرک کا حکم آیا اس کے فوراً بعد حکم کے والدین کا تذکرہ بھی ہوا ہے. اسی لیے راوی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں, مسائل تو انل قبائر ہے, اور میں نے امام سے سوال کیا کہ مولا مجھے ذرا گناہان کبیرہ کے بارے میں بتایا جائے. تو امام نے یہ سن کر اپنے غلام کو حکم دیا کہ کتاب علی میرے پاس لے کر آ جاؤ. مولا کائنات کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب لے. امام کتاب کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہن فی کتاب علی ان سب ہن, یہ گناہان کبیرہ جن کا تذکرہ کتاب علی کے اندر ان کی تعداد کل سات ہے. پہلا گناہ الشرک باللہ, پہلا گناہ امام نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا, یہ گناہ ہے کبیرہ. اور اس کے فوراً بعد جو امام نے بتایا وہ تھا حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کی اطاعت نہ کرنا. فوراً شرک کے فوراً بعد جس گناہ کا تذکرہ زبان امامت کے ہو رہا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے, اور والدین کا وہ مقام اور وہ درجہ ہے کہ مرتبہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہی شخص کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے لیکن جھجک رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ اے شخص جو کچھ تیرے ذہن ہے وہ سوال کر. ایک مرتبہ جھجکتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت احمقانہ اور بے وقوفانہ بات, لیکن اس وقت مجھے احساس نہ تھا اس لیے زبان سے ایسی بات نکل گئی, اور اب آپ کے سامنے زبان کھولتے ہوئے جھجکتا ہوں. پیغمبر نے حوصلہ دلایا کہ بول کیا بولنا چاہتا ہے اور پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک کام نہیں ہو رہا تھا, چنانچہ احمقانہ طریقے سے یا میری بے وقوفی کی وجہ سے میری زبان سے یہ نکل گیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد میں جا کر جنت کی چوپٹ کو جنت کے دروازے کو گھوٹا دے دوں گا, لیکن یا رسول اللہ اب کام تو ہو گیا ہے, اپنی منت پر عمل کروں تو کس طرح سے کروں, اپنی منت کو پورا کروں تو کس طرح سے کروں. اس شخص نے اپنی منت بتائی اور جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے تھے سب مسکرانے لگے کہ کتنی بیوقوفانہ منت کی تھی کہ جنت کے یہاں جانے کا کوئی امکان ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, وہاں کی چوپٹ کے بارے میں منت کر کے چلا آ رہا ہے. لیکن پیغمبر اسلام کا جواب جب آیا تو کسی کو یقین نہ آیا, اس لیے کہ پیغمبر اسلام اس کو فرماتے ہیں کہ ایسے یہ منت کو یا مکانہ منت نہ تھی, یہ تو انتہائی آسان منت ہے, تو جا اور جا کر اپنی منت پر عمل کر دے. پیغمبر کہا کہ یا رسول اللہ میں کس طریقے سے جا کر جنت کی چوپٹ کو ہوتا دے سکتا ہوں. تو پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جا, اور اگر زندہ موجود ہے تو جا کر ماں کے قدموں کو بوسا دے, ماں کے قدموں کا یہ بوسا جنت کی چوپٹ کو بوسا دینے کے برابر. کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. تو پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جا اور جا کر ماں کی قبر ہی کو بوسا دے دے. ماں کی قبر کو بوسا دینا اٹھتی وہ بے حقیقت مٹی, لیکن ماں کی قبر کو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جا اور جا کے بوسا دے, خدا وہی بوسا جنت کی چوپٹ کے بوسے کے برابر سمجھے گا. کہا کہ یا رسول اللہ ماں کے انتقال کو ایک طویل عرصہ ہوا اور اب یہ بھی یاد نہیں کہ ماں کو کہاں دفن کیا. تو کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گھر میں جا اور انگلیوں سے ایک زمین کے اوپر ایک خط ہے اور سمجھ لے کہ تیری ماں کی قبر ہے. آج اس خط کو بوسا دے دے, یعنی بوسا جن کی چوپٹ کے برابر سمجھا جائے گا. تو ذرا فکر کریں کہ ایک معمولی سا خط جو زمین کے اوپر پھینچا گیا, بے حقیقت زمین پر, بے حقیقت مٹی کے اوپر, لیکن ذہن میں صرف یہ تصور آ گیا کہ اسے میں ماں کی قبر کے برابر سمجھوں, تو پیغمبر اسلام فرما رہے کہ جنت چوپٹ بن گئی. تو خود ماں کی کیا قدر و قیمت, ماں کا کیا مقام ہوگا, ماں کا کیا مرتبہ ہوگا. تو خود آپ غور کریں کہ اگر انسان اپنی ماں کو ناراض کرتا ہے, ماں پر راضی نہیں کرتا, تو جنت کی چوپٹ تو ماں کا قدم ہے, اور اگر ماں ہی کو ناراض کیا ہے تو جنت چوپٹ میں جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. جہاں ایک طرف یہ ہے کہ جنت و تحتان امہات, جنت ماں کے قدموں کے تلے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یاد رکھو کہ خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. باپ کو ناراض کیا تو ایسا ہے کہ جیسے خدا کو ناراض کیا. تو اتنا بلند مقام, اتنا بہتر مقام والدین کا ہے. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیا اسلام کسی کو بیٹھے بیٹھے حق دے دیتا ہے, یا پہلے اسے کچھ کوشش و محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے بعد اسے کچھ حقوق ملتے ہیں. تو والدین کو جو حق ملتے ہیں یہ فصل اس لیے نہیں ملتے کہ انہوں نے آپس میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے بدلے میں ایک بیٹا پیدا کیا تو اب انہیں کیا حقوق حاصل ہو گئے. نہیں, پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو انجام دیں, اس کے بعد خدا کی طرف سے انہیں حقوق دیے جائیں گے. لیکن اس گفتگو کا کوئی مطلب نہ نکالے. جبھی جتنی ہم گفتگو کریں گے آپ اپنے ذہن میں تصور لائیے کہ میرے والدین نے ان میں سے اکثر حقوق کو ادا نہیں کیا, اس لیے میرے والدین کے اوپر کوئی ذمہ داری انہیں ادا نہیں کی, اس لیے میرا اب والدین کا کسی قسم کا فرض نہیں ہے. والدین نے کوتاہی, میں بھی کوتاہی کروں گا. شریعت اسلامیہ نہیں چلتا ہے, بلکہ اگر کوئی اپنے فرض کو نہ دے آپ پر اس کا حق رہے گا. آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے والدین اچھے برے جیسے بھی تھے وہ گزر گئے, اور جس طرح سے بھی انہوں نے اپنے فرائض کو انجام دے دیا. آپ حضرات ایک ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں آپ کے پاس اولاد بھی ہے, آپ کے پاس والدین بھی. آپ اپنے والدین کے حقوق کو انجام دیجیے, اپنے اولاد کے فرائض کا خیال رکھیے, اور بھول دیجیے کہ جب آپ کی اولاد بڑی ہو اور ان کی تقریر وہ کہیں سنے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آنے پائے کہ میرے والدین نے میرے حقوق ادا نہیں کیے تھے, اس لیے میں بھی اپنے والدین کے حقوق کو انجام نہیں دوں گا. آپ کے والدین دونوں خدا کے سامنے شرمندہ ہوں گے, اس لیے فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کلام امام کتنے مسائل الشیعہ اور کتاب اتفاق الشیعہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ روز قیامت ہے, اور روز قیامت بہت سے والدین اپنی اپنی اولادوں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں آئیں اور کہہ رہے ہیں کہ بار الہ یہ ہمارے ہے جس کے لیے ہم نے دنیا میں دن رات کے سکون کو برباد کیا. ایسے ہیں جن کے لڑکے ابھی یا چند سال بعد ماحول کو دیکھ کر نماز پڑھنے سے گھبرائیں, بیٹے کو منع کریں کہ موسیقی نہ سنو, ہو سکتا ہے آپ کی بات سمانے رونے لگے اور ہنگامہ کھڑا کر دوں. کہ آپ اپنے بیٹے کو جھوٹ یا غیبت سے منع کر آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں. لیکن اکثر والدین ایسے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا ہے تو ہر ممکن طریقے سے اسے اسکول بھیجتے ہیں, دے کر بھی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے یقیناً وہ اسکول سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. جبر اور پابندی کسی کو منظور نہیں ہے, ہر ممکن طریقے سے اسے اس راستے کی طرف دیکھتے ہیں اور اکثر دیکھتے ہیں کہ بیٹا وہ آج یا اگر وہ چھری مانگنا چاہتا ہے تو والدین سے زیادہ اس کا لیکن وہ اس خطرناک چیز کو اس سے دور کر. بیٹا روتا ہے, جیتے مارتا ہے, ہاتھ پیر پٹکتا ہے, لیکن آپ کہ اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا. اسے باہر نکلے, بہلایا, کتلایا, لیکن یہ ایک منٹ میں اس کے رونے کو ختم کر سکتے ہیں. ایک طرف آپ اس کی جسمانی اور آنکھ کی بہتری کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اس کا برداشت, اس کا جیتنا آپ کو برداشت, تو اگر وہ آپ کی باتیں نہ مانے اس لیے ناز مشکل لگتی ہے, اس لیے کہ وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ نہیں سکتا, دوسرے کے گھر میں چلا جاتا ہے. یہ ذمہ داری کہ جتنا دنیاوی کوئی نہ کوئی لالچ دے کر متبادل دینا, احکامات خدا پر عمل کے لیے بھی آپ کو یہی ذمہ داری آ جاتی ہے. لیکن یہ بات کی ہے, پہلے تو ہمارا مسئلہ باپ کے لیے, سب سے پہلے شخص کے لیے اپنے بیٹے کے سلسلے میں سب سے پہلے اس کی ڈیوٹی کیا ہے اور اس کا بیٹا سے پہلا کیا حق مانگتا ہے. تو یاد رکھیے, پہلا حق ایک بیٹا آپ سے مانگتا ہے, یہ مانگتا ہے کہ آپ امانت نہ کریں, یاد رکھیے کہ انسان قیمتی چیز ہوتا ہے، اسی کے مطابق دنیا کے اندر ساتھی تلاش کرتا ہے۔ آپ کو رکھوانا ہے، آپ ایک معمولی سے اوپر زیادہ رکھوانا ہے، آپ اس سے بھی زیادہ پائیں گے۔ 5,000 کی امانت رکھوانا ہے، اعتماد کو ڈھونڈیں گے۔ 50,000 اگر آپ کے نقطے سے، آپ کی منی سے پیدا ہو تو کسی ایسے مقام پہ رکھیں، مقام پر رکھنے کے بعد اور جس مقام پر رکھنے کے بعد یہ خود بیٹا جو ہے بعد میں آ کے شکایت نہ کرے۔ اس لیے کہ روایات بے شمار ہیں، اور بے شمار روایات میں یہ کہا گیا کہ عورت کے جو جذبات، احساسات اور کردار ہوتا ہے، اس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر بہت زیادہ پڑا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی جیسے عورت کی بچہ دانی میں ایک نسخہ یا ایک منی کا خطرہ جاتا ہے، ویسے ہی عورت کا کردار اس کے کردار کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کے بیٹے کی پہلی خواہش آپ کے یہی ہوتی ہے، اور آپ کی پہلی ڈیوٹی یا ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے اور اپنے رشتے یا منی کے خطرے کو رکھنے کے لیے جس چیز کو طلب کر رہے ہیں، چاہے اس کے پاس حسن و جمال نہ ہو، چاہے اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، چاہے اس کے پاس جہیز نہ ہو، چاہے اس کے والدین آپ کو دبئی بھجوانے کے اوپر قادر نہ ہو، چاہے اس کے خاندان خریدا کر کے آپ کا سوشل اسٹیٹس بلند نہ ہوتا ہو، لیکن کم از کم اس عورت کے پاس کردار کی خوبی ہونا چاہیے، کم از کم اس عورت کے پاس اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی ڈیوٹی ہے، اور یہ موضوع بالکل ایک الگ گفتگو چاہتا ہے کہ حقوق زوجہ اور شوہر میں انشاءاللہ رمضان کے بعد آئیں گے، لیکن مختصر یہ کہ پہلی خواہش جو بیٹا آپ سے کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ مجھے جس جگہ پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور جس مقام سے میری پرورش کرانا چاہتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ جب آپ اس کا انتخاب کریں تو انتہائی چھان پھٹک کر، لیکن آپ خود یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بیٹے نے اپنے والدین کے اوپر رشتہ چھوڑا ہوا، جبکہ شریعت میں ضروری ہے کہ جب رشتہ ہو تو بیٹے کو پتا ہو کہ میں کس کے ساتھ منتخب ہو رہا ہوں اور اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ ہمارے یہاں کے والدین اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کے اندر کردار کی کتنی خوبی ہے، پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی۔ اگر آپ وہیں پہ خرابی ڈالیں گے تو قیامت تک پھر آپ اسے صحیح کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلی ڈیوٹی بیٹے کی طرف سے آپ پر ہے کہ آپ بیٹے کو بالکل صحیح جگہ کے اوپر رکھیں۔ یہ بیٹا آپ سے پہلی ذمہ داری کو چاہتا ہے، اور اگر آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس صورت کے اندر وہ بیٹا آپ کے مرنے کے بعد بھی اور آپ کے بعد بھی قیامت تک آپ کے لیے اللہ کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پروان نہیں چڑھایا تھا۔ آپ کے لیے بھی اگر بیوی صحیح ہو تو بہتر ہے، اور بیٹے کے لیے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ امام احمد نامے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر چک رہا کرتا، اس نے اپنی پہلی شادی انتہائی طے پر جستجو کے بعد ایک انتہائی باعثمت باطہارت اور باعثمت عورت کے ساتھ شادی کی، اور اس شادی نتیجے میں اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتا اور عظمت و عفت و طہارت اپنے خدا کے اندر بے مثال ہوا۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی اس نے جس عورت سے کی، بغیر دیکھے ہوئے خالی اس کے خوشی اور حسن کو دیکھتے ہوئے اس سے شادی کی۔ وہ عورت اگر کی حسین دیکھ انتہا دولت اپنے ساتھ نہیں آئی تھی، حدیث صحیح فرماتے ہیں، لیکن اس عورت کے پاس کسی کو بھی موجود نہ تھی، اور اس عورت کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹے پہلی عورت کے بیٹے سے شادی اس نے پہلے اس بات کی، لیکن اس کا بیٹا تاخیر سے پیدا ہوا۔ بہرحال باپ اپنے دونوں کو تینوں بیٹوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے کردار کو دیکھ رہا تھا۔ پانچویں دیوان کے فرماتے ہیں کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا، میری یہ تمام دولت، میرا یہ تمام میرے ایک بیٹے کے لیے، اس لیے کہ میرا ایک ہی بیٹا ایسا ہے کہ جو حقیقت میرا صحیح بیٹا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ پانچویں مام یہ فرماتے ہیں کہ تینوں بیٹوں میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ حقیقت میں یہ مال کس کا ہے اور ماں کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ چنانچہ تین اس زمانے کا جو جج اور قاضی تھا اس کے پاس گئے اپنے مقدمے کو لے کر۔ جج کے سامنے جب یہ مقدمہ گیا تو ایک انتہائی عجیب و غریب مقدمہ تھا، اس لیے سمجھنا تھا حیران و پریشان تھا۔ حیران سے پریشان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس مقدمے کو صحیح طور سے نہیں سلجھا سکتا ہوں، اس لیے تم ایسا کرو کہ ہمارے کام کا جو سب سے عقل مند شخص ہے اور فلاں کام پر رہتا ہے وہاں چلے جاؤ، اور میرے حوالے سے اس سے اس مسئلے کو پوچھنا، جو میں جواب دے گا اسی کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ تینوں بیٹے چلے، اور چلتے چلتے پہلے شخص کے پاس پہنچے جس کی عمر 30 یا 30 سے 40 کے درمیان تھی۔ جب اس کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہوئے کہ وہ شخص انتہائی ضعیف، بال پتہ ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، اور دل کے تمام تر پریشانی کے آثار ظاہر ہیں۔ بہرحال اس کے سامنے معاملہ رکھا, اس نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ معاملہ بہت پیچیدہ معاملہ, پتہ نہیں تیرے باپ کی کیا خواہش ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ تو مجھ سے بھائی کے پاس چلے جاؤ, کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ دانش مند اور عقل مند ہے, وہ یہاں کر کے مقدمے کا صحیح فیصلہ کرے. چنانچہ یہ دونوں وہاں سے چلے اور اس کے بڑے بھائی کے پاس پہنچے. جب اس کے بڑے بھائی کے پاس پہنچے تو حیرانی یہ دیکھ کر کہ یہ بڑا بھائی جو ہے اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ صحت مند نظر آتا ہے, اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے. حیران تو ہے لیکن مسئلہ رکھا. مسئلہ سننے کے بعد ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے شخص, میں بھی اس مسئلے کو طے نہیں کر سکتا, میں بڑے بھائی کے پاس چلے گا. تینوں کے تینوں بھائی اب اس سے بڑے بھائی کے پاس پہنچے. جب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ سب سے بڑا بھائی ہے, سب سے زیادہ عمر, لیکن بالکل نوجوان نظر آتا ہے اور کسی قسم کے آثار ایسے نہیں جس سے بڑھاپا ظاہر ہو. کہ یہ پتا چلے کہ یہ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بڑا. مقدمہ اس کے سامنے رکھا. جب اس نے مقدمہ سنا تو سننے کے بعد کہا کہ اس کا فیصلہ بڑا آسان ہے, لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر اپنے باپ کی قبر کو کھود کی ہڈیوں کو نکالو اور ہڈیوں کو جلاؤ. جب ہڈیوں کو جلا دو گے تو اس کے بعد میں تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں گا. یہ تینوں یہ سن کر چلنے والے ہوئے, لیکن چلنے سے پہلے یہ سوال کیا کہ ایسا ہم ایک چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سے اس کا کیا سبب ہے کہ چھوٹا بھائی جو سب سے چھوٹا ہے سب سے بوڑھا نظر آتا ہے اور تو جو سب سے بڑا ہے سب سے جوان نظر آتا ہے. تو پانچویں امام یہ فرماتے ہیں, یہ سن کر وہ کیا مسکراتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے اس کا سبب ہماری بیویاں, کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی کی بیوی انتہائی زبان لڑاکا اور جھگڑالو ہے, ہر وقت ہمارے چھوٹے بھائی کو پریشان رکھتی ہے, اس اعتبار سے ہمارا چھوٹا بھائی بیوی کے غم کی وجہ سے جوانی میں بوڑھا ہو گیا. دوسرا بھائی ایسا اس کی بیوی کبھی اسے تکلیف پہنچاتی ہے اور کبھی اسے ایسے آرام سے رکھتی ہے, چنانچہ وہ اگر سے اس سے زیادہ عمر میں ہے لیکن طاقت میں اور جوانی میں اس سے بہتر ہے. لیکن خدا نے اسے ایسی بیوی دی ہے کہ جو تمام زندگی جب سے ہمارا اور اس کا نکاح ہوا مجھے اس نے خوشحال رکھا, کبھی کوئی بات میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتی ہے, تو مجھے اس حالت کے اندر دیکھ رہا. تو بیٹے کا بھی آپ سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایسی بیوی لی جسے بیٹے کا کردار صحیح اور یہ آپ کے اپنے لیے بھی بہتر ثابت ہے. واقعہ چونکہ حقوق والدین سے آئیے فیصلے سے مکمل کریں. باہر تینوں بیٹے یہ سن کر گھر کے اندر داخل, دو بڑے بیٹوں نے کدالیں اٹھائی اور تیسرے بیٹے نے تلوار نکالی. تینوں قبرستان پہنچے. دونوں بڑے بیٹوں نے قبر کے اوپر کدال چلانا تھی. تیسرے بیٹے نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر یہ کہا کہ کسی کو یقین نہیں کہ میرے باپ کی قبر کو کھود کر اس کی ہڈیوں کو نکالے. میں اپنے دعوے کو واپس دیتا ہوں, میں اپنے مال کو چھوڑتا ہوں, یہ حق اور اختیار نہیں دے سکتا کہ میں آپ کی جات کی توہین اور بے حرمتی کی. جناب یہ تینوں پہنچے قاضی کے پاس اور بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی کی شکایت رکھی کہ آپ نے ہمیں جن جب کیا بھیجا تھا ہم اس کے حکم پر عمل کرے تھے, لیکن یہ چھوٹا بھائی ہمارے آئے آ رہا. قاضی نے سنا اور سننے کے بعد پہلا اعلان یہ کیا کہ یقینا یہ تمام دولت اس چھوٹے بیٹے ہی ہیں, اس لیے کہ یہی بات کا حقیقی بیٹا ہے, اور اگر تم بھی باپ کے بیٹے ہوتے تو کبھی یہ گواہ نہ کرتے کہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کی لاش جات کی توہین اور بے حرمتی کی جائے. تو پتا یہ چلا اس واقعے سے پانچویں امام کی کہ کبھی اور حلال زیادہ کبھی اپنے باپ کی لاش کی توہین اور بے حرمتی نہ ہونے دے گا, کبھی اپنے باپ کی لاش پر سختی اور عذاب نہ آنے دے گا. تو کچھ یہ بات کیجیے کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے اپنے باپ سے کردار کو تمام زندگی دیجیے اور یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اس پر عذاب آ رہا ہوگا, بے نمازی بھی تھا, پھونسی نہیں نکالتا تھا, نہ اسے جھگڑا کیا کرتا تھا, تو اگر ہم صحیح اور اصلی بیٹے ہیں, حلال زیادہ ہیں, تو جس طرح دنیا کے اندر اپنے باپ کی لاش کو بے حرمتی سے بچاتے مرنے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو قیامت کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچائیں, مرنے کے بعد باپ کے لیے نیکیاں بھیج بھیج کر اور یہ سارے ثواب کے کام کر کے, اور اگر ہم نے مرنے کے بعد باپ کو بلا دیا اور باپ کی قبر کے اندر باپ کے اوپر عذاب ہو رہا, اسے مختلف قسم کی سزائیں دی جا رہی, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے حقیقی بیٹے نہیں, اور اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسبے کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو پہلی ذمہ داری باپ کے اوپر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے صحیح جگہ تلاش کرے جہاں کے ایک ایک رسبے کو رکھے, اور دوسری ذمہ داری باپ کی یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس میں حلال کی طرف متوجہ ہو جائے, اور اگر جو کہ نسخہ بنتا ہے اس غذا سے جو ہم کھاتے ہیں, اگر ایک شخص حرام غذا سے اپنے رسبے کو پرورش دیتا ہے, ایک شخص حرام غذا سے اپنا رسبہ اور اپنی منی بناتا ہے, تو یقیناً اس بیٹے کے حق میں ظلم ہے کہ اس رسبے کے نتیجے میں پیدا ہوگا. تو واقعہ اس سے پہلے آ چکا ہے, بھائی بہن ہماری ساتھ تقریر کے اندر کہ ایک شخص نے جب پیغمبر کو گالیاں دی تو پیغمبر نے بیٹے کو نہیں پکڑا باپ کو پکڑا کہ تو کیونکہ تو اتنے حرام لے کے آتا ہے اس لیے تیرے بیٹے کے اندر یہ خرابی ہے. ایک بیٹے کی طرف سے باپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی فلاح اور بہبود کے خیال سے اور اپنے بیٹے کی بہتر پرورش کے خیال سے رزق حلال کا انتظام شروع ہی سے کرے. اس لیے کہ رزق حرام انسان کو بھی اور انسان کے کردار کو بھی اور انسان کے بیٹے کو بھی اور پیدا ہونے والے بیٹے کے کردار کو بھی تباہ کر دیتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری انتہائی جلیل القدر صحابی اور زمانہ کہ جب خلافت ثالثہ تھی اور حضرت ابو ذر غفاری کو شام کے اندر بھیجا گیا تھا. ابو ذر غفاری معاویہ کی دولت سست و احتشام کو دیکھتے تھے اور برسر منبر اور برسر بازار یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ معاویہ جو اتنی دولت جمع کر رہا ہے اور اپنے اوپر صرف کر رہا ہے یہ فعل حرام ہے اور اسے یہ اختیار موجود نہیں. معاویہ نے سنا, سنتے سنتے تنگ آ گئے. اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کسی طرح سے ابو ذر غفاری کو بھی میں حرام کی طرف لگا دوں تو اس کے بعد پھر میری مخالفت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. چنانچہ معاویہ نے ایک ترتیب سوچی اور اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد 10,000 درہم اس کے حوالے کی اور کہا کہ لے جاؤ اور جانے کے بعد ابو ذر غفاری سے یہ کہو کہ میں نے یہ اس کی خدمت میں تحفہ بھیجا. غلام تحفہ لے کے چلا, ابو ذر غفاری کے حوالے کیا اور کہا کہ اے ابا ذر غفاری حاکم وقت نے آپ کو یہ تحفہ دیا. ابو ذر غفاری نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا. غلام سوال کرتا ہے کہ اے ابا ذر غفاری اس کا کیا سبب ہے؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے یہ دینار اور درہم روز قیامت گرم گرم کر کے میری پیشانی اور میری پیٹ کے اوپر لگائے جائیں اور میں روز قیامت میدان حشر میں سب کے سامنے تکلیف سے تڑپوں اور جی ہوں. غلام نے سنا اور واپس لے گیا. اب ذرا غور کریں ابو ذر غفاری کے کردار پر کہ رزق حلال کی کتنی احتیاط, کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کے اوپر, بیٹے کا حق ہے باپ کے اوپر. غلام گیا, غلام نے جا کر معاویہ کو بتایا کہ 10,000 درہم واپس کر دیے گئے. یہ سن کر امیر معاویہ یہ کہتا کہ اے غلام اگر تو یہ درہم کسی طرح سے ابو ذر غفاری کے حوالے کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام آیا, معاویہ کو یقین تھا کہ ابو ذر غفاری جب یہ سنیں گے کہ اس تحفے کی وجہ سے ایک مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو رہی اور یہ غلام آزاد ہو رہا تو ابو ذر غفاری جیسا نیک مومن کبھی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ غلام کو آزاد نہ کرائیں. چنانچہ معاویہ اپنی جگہ مطمئن کہ ابو ذر غفاری میرے دام میں آ گئے. لیکن غلام جب ابو ذر غفاری کے پاس پہنچا اور ابو ذر غفاری نے واپس کیا, وقت کی کمی اور خاتمے کی وجہ سے واقعے کو انتہائی مختصر واپس کیا, تو غلام نے روتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ اے ابا ذر غفاری اگر آپ اس تحفے کو قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاتا ہوں, میں آزاد ہو جاؤں گا, اس کو قبول کر لیں. ابو ذر غفاری رزق حرام کے اثرات کو جانتے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ اے غلام ذرا اس خطرے پر غور کیجیے, اے غلام اگر میں یہ رزق حرام لے لوں تو آزاد ہو جائے گا لیکن ابو ذر غفاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے گا اور میں یہ غلامی کبھی برداشت نہیں کر سکتا. وقت کم ہے, فطرے کو ہم سمجھا نہیں سکتے, لیکن خود ذرا غور کیجئے کہ رزق حرام کو لیا اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام ہو گیا, یا حرام بھیجنے والے کا یا مال دنیا کا. تو یہ بیٹے کی دوسری ذمہ داری ہے جو باپ پر ہے کہ اسے کبھی رزق حرام سے پروان نہ چڑھائے بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی یہ کوشش کرے کہ نطفہ بھی رزق حرام سے نہ بننے پائے. اگر یہ گفتگو اس وقت ایسے مقام پر ہے کہ جہاں ختم کرنا مناسب ہی نہیں تھا, لیکن آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا 1.5 یا 2 منٹ زیادہ وقت ہو چکا. بہرحال اب یہ اولاد کے جو حقوق ہیں یہ انشاءاللہ چلیں گے. کم از کم 2 ہفتے اور یہ گفتگو ہو, آج تو صرف ایک ابتدائی گفتگو تھی اور ابھی بیٹے کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہو رہی, آنے کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو اس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں, آسان ہے اور انتہائی آسان اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہیں. جیسے جیسے بات ہوگی ویسے ویسے بات سمجھ میں آتی جائے گی. چنانچہ آئندہ ہفتے ہمارا یہی موضوع ہے اور اسی مقام سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور جب تک کہ حقوق اولاد پر گفتگو مکمل نہ ہو اس وقت تک ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتے. بتائیے اور برف اور تیل, ایک دو سوال یہاں پر آئے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جاہلیت, یعنی جب تک انسان کو پتہ نہ ہو اس وقت اگر اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو کچھ جو بھی مرا دینا وہ معاف ہو سکتا ہے نہیں معاف ہو سکتا. دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو قابل معافی نہ ہو, یہ بھی قابل معافی ہے اگر انسان کے ذہن میں اب یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں نے بہرحال غلطی کی تھی, جو کچھ غلطی کی تھی اس کی میں توبہ کرتا ہوں, خدا سے معافی چاہتا ہوں اور اس کے بعد جس حد تک ہو سکے اپنے بیٹے کے لیے یا تو نمازیں پڑھے یا پھر دعائیں مانگی کہ خدا اسے نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے دے تو اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے. لیکن وہ شخص کہ جو اس وقت ہیں اور اگر وہ جس کا یہ جاہلیت کا گناہ معاف ہوا, گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن تمام فائدوں سے وہ محروم رہے گا. کیونکہ بیٹا اگر نیک بیٹا ہو تو اس کے بے شمار فائدے ہیں. وہ واقعہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو عذاب برطرف ہو گیا. اور ایسا ہی ایک واقعہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آئے گا کہ جہاں عذاب قبر برطرف ہو گیا تھا. تو وہ فائدے اس شخص کو نہیں ملے, اس کا گناہ ختم ہو جائے گا بالکل, یعنی نہ کوئی گناہ رہے گا نہ کوئی ثواب رہے گا. البتہ ابھی آپ نے سے اگر کوئی سمجھ کے آئے اور ابھی سے اس کا تیار رکھے تو گناہ نہیں بلکہ الٹا ثواب ہے, اور ہزاروں اور لاکھوں ثواب. جب تک کہ وہ بیٹا زندہ رہے اور اس بیٹے کی جتنی نسل قیامت تک چلے سب کا ثواب وہاں پر ملتا رہے گا. اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسی سے وہ مسئلہ نکلا تھا کہ جتنے بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں جو کہ پیغمبر اور امام کے بتانے کی وجہ سے کرتے ہیں, اس لیے قیامت تک جتنی بھی نیکیاں سب کا ثواب بھی پیغمبر اور امام کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہتا. اور جتنی ہم برائیاں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد صحیح اسلامی نظام نہ آ سکا. چنانچہ ان تمام برائیوں کی ذمہ داری اور اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا پورا پورا کہ جو اس کا سبب بنا تھا کہ ہم آج نیکی کے راستے پر مکمل طریقے سے نہیں. تو اگر آپ ایک بیٹے کی پرورش کی صحیح سمجھے تھے تو جتنا بھی وہ نیکی کرے گا سب کا ثواب ملے گا, اور بالکل اگر وہ نیکی نہ کرے آپ کی کوشش ناکام گیا تب بھی خدا کی یہ رحمت ہے کہ تمام ثواب آپ کو ملے گا کہ جو ملنا چاہیے. مثلاً آپ نے بیٹے کو نماز کی ترغیب, بیٹے نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا, آپ پھنس گئے. تو اب آپ کو جتنی بیٹے کی زندگی ہے 50 سال 55 سال اس کی تمام نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا اگرچہ بیٹے نے نہیں پڑھی, اس لیے کہ آپ نے اپنے فرض اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا. اگر سوال ہے کہ برف یا تیل جو ہے وہ پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تیل آدھے مضاف ہے, اس کا پاک ہونا بہت مشکل ہے. اگر پاک ہوگا تو اسی وقت کہ اس کو اتنے سارے پانی میں اس طرح سے ملا دیے کہ تیل تیل نہ رہے, نہ کہ پھر وہ پاک تو ہو جائے گا لیکن اس کا پاک کرنا ہمارے لیے پھر بیکار ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ تیل کا پاک ہونا بالکل محال ہے, ناممکن ہے اور ممکن بھی نہیں. اور اب دوسری چیز آئی برف. برف اگر اوپر سے نجس ہو گئی ہے اس کے لیے آپ اس کو پانی پینے کے لے جائیے, ہوتا دیجیے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ, جیسی نجاست ہے وہ خود بخود پاک ہو جائے. اور اگر نجاست برف کے اندر چلی گئی ہے تو اس کے بعد اسے خود پانی میں اتنی دیر تک رکھیں کہ پانی اس کے ہر حصے تک پہنچ جائے, وہ برف جو ہے اس کے بعد خود بخود پاک ہو جائے گی. اب اس کا مسئلہ آتا ہے, اتنا ایک اور چیز ہے آٹا. آٹا اگر نجس ہو جائے اسے پاک کرنے کا طریقہ, آٹا نجس ہو گیا اس میں پیشاب گر گیا اسے کس طرح پاک کرے, اسے بھی پاک کرنے کا طریقہ. اور وہ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آٹے کی آپ پکائیے روٹی, اور روٹی پکانے کے بعد اسے رکھ دیں پانی کے اندر کتنی دیر تک, یہ روٹی کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچے. جب پہنچ جائے گا تو اب یہ روٹی پاک ہو جائے گی, آٹا پاک ہو جائے گا, اسے سکھا کر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اسے کھا سکتے ہیں, اسے کھانے میں لا سکتے ہیں. اب یہ برف جو آپ نے رکھی ہے اس سے میں پوری دھل گئی مل گئی ختم ہوگی. اب دوبارہ اس پانی کو نکال کر اس کی آپ برف بنا لیں تو وہ جو دوبارہ جو برف بنے گی وہ